الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات الله وسلامه على محمد. اللہ کا اعلان ہے کہ جو انسان بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دستور حیات کو، آئین حیات کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اس کی اس کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اپنائے گا، وہ انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، آخرت کے نقصان سے بچنا ہے تو اسلام کے راستے کو اپنانا ہوگا. میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ قرآن کریم کے اس اعلان کے بعد یہ بات طے شدہ ہے، ہمارے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور پیغمبر کی صداقت اور امانت پر اعتبار کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بات طے ہے کہ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے اور آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی مکمل پابندی کرنا ہوگی اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو اپنانا ہوگا. قرآن کریم کا لہجہ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسی کوئی ضمانت نہیں دی ہے کہ دنیا میں تم اسلام کو اپنا لوگے تو دنیا میں نقصان سے بچ جاؤ گے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑے گا وہ آخرت کے نقصان کو اپنے لیے یقینی بنا لے گا. اگر تمہیں آخرت پر یقین ہے اور آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہی ہے کہ تم زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو اپنا لو اور اسلام کو اپنی زندگی کا قانون بنا لو. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم آپ جو مسلمان ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں اور جو واقعاً آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زندگی اسلام کے قوانین کے مطابق ہو، خلاف اسلام عمل نہ انجام دے، ہماری زندگی میں جو احکام خدا اور مخالفت دین کے مواقع آتے ہیں ان میں چار جگہیں سب سے بڑی ہیں کہ جہاں یہ راستہ سب سے زیادہ کھل جاتا ہے، اور اس کی طرف ائمہ طاہرین نے بھی متوجہ کیا ہے. کل میں نے پیغمبر کی سیرت کا ایک مختصر سا نمونہ پیش کیا تھا کہ نوجوانوں کے طاقتور ہونے کے مقابلے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ طاقتور وہ ہے کہ جو اس وقت بھی اپنے نفس پر قابو رکھ سکے جب اس کی خواہشات کا اس پر حملہ ہو، خوف کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھ سکے، اور تمناؤں کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھ سکے اور غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھ سکے. اذا رغبا و اذا غضبا چار حالتیں ہیں پیغمبر نے بیان کی ہیں، ایک غصے کی حالت، ایک خوف کی حالت، ایک نفسانی خواہشات کے غلبے کی حالت، اور ایک کسی چیز کے پانے کی خواہش کی حالت. یہ چار مرحلے وہ ہیں کہ جہاں عام حالات کے مقابلے میں زندگی کے لیے، زندگی میں اسلام کو اپنانے میں دشواری بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں عمل سخت ہوتا ہے وہاں نتیجہ بھی زیادہ شیریں ہوتا ہے. جہاں عمل آسانی سے انجام پائے گا وہاں اس کا نتیجہ بھی اتنا شیریں نہیں ہوگا، جہاں عمل سخت ہوگا وہاں اس کے نتیجے میں جب آدمی اس دشوار مرحلے کو طے کر لے اور اس سخت منزل میں اسلام کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دے تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ اس کا نتیجہ بھی عام حالات کے مقابلے میں زیادہ بہتر انسان کو حاصل ہوتا ہے. میرے پیش نظر تفسیر قرآن میں بیان کیا ہوا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے دوہرا دوں اپنے اس قول کے ثبوت میں کہ جہاں زیادہ سختی محسوس ہو حکم دین پر عمل کرنے میں اور دشواری کا انسان مقابلہ کر لے تو اس دشواری کا مقابلہ کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی عام حالات کے مقابلے کے بنسبت زیادہ بہتر حاصل ہوتا ہے. آپ نے قرآن کریم میں ایک تذکرہ پڑھا ہے جنہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ کچھ جوان لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی دنیا چھوڑ دی تھی اپنا دین بچانے کے لیے. مختصر تاریخ یہ ہے، بادشاہ ہے وقت جس دین کے اوپر زبردستی لے جانا چاہتا ہے وہ بت پرستی اور شرک ہے، اور یہ موحد ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ سب صاحبان حیثیت تھے، ایسا نہیں تھا کہ فقرا تھے، صاحبان حیثیت سے اپنے معاشرے میں عزت والے لوگ تھے، اقتدار والے لوگ تھے، مال والے لوگ تھے. لیکن جب حکومت وقت نے اتنا دباؤ ڈالا کہ یا وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں اور یا اپنی دنیا کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے دین بچانے کے لیے دنیا اور دنیا کی زندگی چھوڑی. جو اصحاب کہف قرآن میں جن کا تذکرہ موجود ہے اور جنہیں قرآن جوان کے لفظ سے یاد کرتا ہے، کانو فتیتن، وہ جوان تھے. اس آیت کی تفسیر میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ ہے. امام نے کہا کہ تم اس لفظ سے کیا یہ سمجھتے ہو کہ سب وہ کمسن اور نوجوان لوگ تھے؟ ایسا نہیں ہے، اس میں سندال لوگ بھی تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے دین کے بچانے کے لیے باطل کا مقابلہ کیا تھا اس لیے اللہ انہیں جوان کے لفظ سے یاد کر رہا ہے. تو انہوں نے ترک دنیا کر دیا تھا. وہ صاحب کہف کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. میں تو صرف ان کے تذکرے کے ایک گوشے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں عمل میں سختی ہوتی ہے وہاں نتیجہ بھی شیریں تر ہوتا ہے. روایات کے مطابق انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی، اللہ نے ان کے اوپر قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اسے بتایا، تفصیلات اس کے روایات میں تفسیر پہ موجود ہیں. پناہ لی اور اللہ نے ان کے اوپر نیند غالب کر دی اور لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے اور ان کو جب سوتا ہوا دیکھا تو آپس میں گفتگو کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جس غار میں تھے اس غار کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا. اب قرآن کریم نے ان کے زندگی کے اس تذکرے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پھر وہ اٹھے، جاگے اور انہوں نے اپنے میں سے ایک کو منتخب کر کے بستی میں بھیجا اور بستی میں واپس آئے تو کافی زمانہ گزرنے کے بعد آئے تھے، زندگی بدل چکی تھی، حالات بدل چکے تھے، جو سکہ لے کے گئے تھے وہ سکہ راج الوقت نہیں رہ گیا تھا. وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے. اسی واقعے کا گوشہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اصحاب کہف نے ان کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے ان کی تعداد قرآن کریم بیان نہیں کرتا ہے، لوگ تارائی کرتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ غار جس دہانے سے انہیں نکلنا تھا اس پر پتھر رکھا ہوا ہے اور اس غار سے باہر جانے کا راستہ بند ہے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے آپس میں طے کیا پہلے کہ اسے ہٹانے کی کوشش کی جائے، اور جتنے لوگ تھے جب انہوں نے اسے مل کے ہٹانے کی کوشش کی پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹی. وہ پتھر کی چٹان جو غار کے دہانے پہ رکھی تھی، رکھ دی گئی تھی، آ گئی تھی، وہ نہ ہٹ سکی. تو انہوں نے طے کیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے معبود کی بارگاہ میں فریاد کریں، اس سے مدد مانگے اور دعا کریں کہ معبود ہم نے اپنی کوشش کر لی، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اب تو مدد کر دے. اب اس مرحلے میں آنے کے بعد یہ طے ہوا کہ ایک ایک انسان دعا کرنا شروع کرے. تو ان میں سے ایک اصحاب کہف میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اپنے معبود کی بارگاہ میں دعا شروع کی. روایات کے فقرے یہ ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے معبود، میں اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالتا ہوں، تو میں نے اپنی پوری زندگی پر نظر ڈال کے دیکھا ہے تو مجھے اپنا کوئی عمل اس قابل نہیں دکھائی دیتا کہ جسے تیری بارگاہ میں پیش کرو جو صرف اور صرف تیرے لیے انجام دیا. یہ اصحاب کہف کے افراد ہیں اور اپنی پوری زندگی کے عمل کا جائزہ لے کے اپنے مالک سے کہہ رہے ہیں کہ مالک، پوری زندگی کے ہر عمل کو دیکھتا ہوں اور مجھے کوئی ایک عمل نہیں دکھائی دیتا ہے کہ جس کے لیے میں کہہ سکوں کہ وہ میں نے وہ عمل اپنی زندگی کا صرف اور صرف تیرے لیے انجام دیا تھا سوائے ایک کام کے. اور وہ کام کیا ہے؟ کہا وہ اس نے بیان کیا، پہلا مومن جو دعا کر رہا ہے اس نے کہا، معبود میں نے صرف ایک عمل میں اپنی زندگی میں ایسا پاتا ہوں جو میں نے صرف اور صرف تیرے لیے انجام دیا تھا، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں نے ایک دن ایک مزدور بلایا اپنے گھر پہ کام کرنے کے لیے، اپنے کھیتوں پہ کام کرنے کے لیے. دن بھر جب اس نے کام کر لیا تو شام کو میں نے اسے مزدوری کے طور پر کچھ غلہ دینا چاہا، تو جب میں اسے اجرت کے طور پہ کچھ غلہ دینے لگا تو اس نے کہا کہ یہ کم ہے اجرت، اس نے اس غلے کو کم قرار دیا. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ مزدور سے جب کسی سے کوئی کام اجرت پہ لینا ہو تو اس کی اجرت پہلے طے کر لی جائے. اور ہمارے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے جو انسانی نفسیات کی طرف مکمل طور پر اشارہ کرتا ہے، فرمایا کہ اگر تم کسی سے کام کی اجرت پہلے طے نہ کرو گے تو کام کے بعد جو اجرت بھی اسے دو گے وہ اسے کم لگے گی، لیکن اگر تم اس سے پہلے، اور شکایت کرتا ہوا جائے گا، لیکن اگر تم اس سے پہلے سے اجرت طے کر لو تو اجرت جو طے کرو گے کام کے بعد جو اجرت طے ہوئی ہے وہ دے کے اگر ذرا سے بھی اضافہ کر دو گے تو وہ تمہارا احسان مند ہوگا، تمہارا شکر گزار ہوگا. یہ مزاج کیا ہے اسلام نے کاروبار کا کہ ہمیشہ معاملات کو پہلے طے کر لیا جائے. مگر اس نے کہا کہ ہم نے اس سے اجرت طے نہیں کی تھی اور جب دن بھر کام کر چکا تو میں نے کچھ گیہوں جو بھی غلہ رہا ہو اس کے حوالے کیا کہ تمہارے کام کی اجرت اس نے کہا کم ہے. میں نے کہا میری نگاہ میں استعفیٰ نہیں ہے، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، لینا ہو تو لو اور نہ لینا ہو تو نہ لو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی کم قیمت میرے کام کی نہیں ہوتی ہے، میں نہیں لوں گا، اور یہ اپنی اجرت جو میں نے اسے دینا چاہی تھی وہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ مومن کہتا ہے جو اصحاب کہف نے کہ جب وہ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ یہ غلہ تو میں نے بھی اس کا قرار دیا تھا، وہ اس سے زیادہ مانگ رہا تھا، یہ میرا مال تو نہیں ہے، یہ تو میں نے اسے دے دیا تھا، اس نے لے لیا ہے، میری نگاہ میں بھی اس کا مال ہے. تو میں نے اس احساس کے بعد کہ یہ مال اس کا ہے میرا نہیں ہے، اسے اپنے پاس امانت سمجھا. اور معبود میں جانتا تھا کہ اگر یہ غلہ ایسے ہی رکھا رہوں، انتظار کرتا رہا جب وہ نہیں آیا تو میں سمجھ طے کیا کہ اگر ایسے ہی رکھا رہے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، سڑ گل جائے گا، لہذا میں نے اس غلے کو اس کی طرف سے زمین میں کاشتکاری کے لیے ڈال دیا تاکہ اس سے نئی فصل تیار ہو جائے اور وہ فصل پھر کاٹی اور پھر اسے محفوظ کیا جو فصل حاصل ہوئی. اور اسی طرح سے برسوں میں کرتا رہا اس انتظار میں کہ ایک نہ ایک دن وہ مجھے ملے گا تو میں اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا. ایک دن اتفاق سے جب وہ مجھے مل گیا تو میں لے کے آیا اور وہ جو ایک چند مٹھی غلہ تھا وہ اب کھیتی کی شکل اختیار کر سکا تھا. میں نے کہا چلو اپنی اجرت لے لو، لے کے گیا، اس سے کہا یہ تیری اجرت ہے، لہلاتے ہوئے تھے سارے تیری اجرت ہیں. اس نے کہا اس دن بھی اجرت نہیں دی تھی اور آج بھی مذاق اڑا رہے ہو تم میرا، نہ اتنی کم اجرت تھی میری نہ اتنی زیادہ اجرت ہے. تو میں نے اس سے کہا نہیں بھائی، تمہارے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ جو تمہارا حق تھا وہ میں نے نہیں دیا، تو اس حق کی حفاظت اس طرح سے کی ہے کہ میں نے اسے کھیتی کر کے بڑھاتا رہا ہوں تاکہ ضائع نہ ہونے پائے. تو اس مومن نے صحابہ کہے کہ مومن نے کہا مالک، میں نے جو یہ برسوں اس کی امانت کی اس طرح سے حفاظت کی تھی اس میں کوئی جذبہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تیرے امر کی اطاعت کرنا چاہتا تھا. تو اے میرے معبود، اگر تو نے میرے اس عمل کو
قتل کیا ہو، میرے اس خروج کو قبول کیا ہو، تو میرے محبوب میں اپنے اس عمل کا واسطہ دے رہا ہوں. اور روایت کہتی ہے اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے روایت میں، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے رہا ہوں کہ محبوب ہماری دعا کو قبول کر لے اور دروازہ دروازہ ہمارے لیے کھول دے. روایت کہتی ہے کہ جیسے اس نے دعا کے فقرے کہے، وہ پتھر جو غار کے بہانے پہ تھا تھوڑا سا کھسک گیا، مگر اتنا نہیں کہ راستہ بن جائے نکلنے کے لیے. اب اس کے بعد دوسرا مومن تھا، اس نے دعا شروع کی، اس نے بھی اسی لہجے میں دعا شروع کی کہ میرے کریم پروردگار، میں بھی اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے اپنے سارے اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں دکھائی دیتا جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، جو صرف اور صرف تیرے لیے میں نے انجام دیا ہو سوائے ایک عمل کے. پھر اس نے جو واقعہ بیان کیا وہ آپ نے بارہا شاید ابھی جناب مولانا عباس علیہ صاحب کی تقاریر میں تذکرے کو بھی سنا ہوگا آپ نے. اس نے کہا سوائے ایک عمل کے جو میں نے صرف اور صرف تیرے لیے انجام دیا تھا. اس نے واقعہ بیان کیا کہ میں رات میں اپنے بوڑھے باپ یا میری ماں کا تذکرہ کیا کہ وہ رات میں انہوں نے مجھ سے پانی مانگا پینے کے لیے، اور یہ اٹھ کے گیا پانی لانے کے لیے، پانی لا کے پہنچانے میں ذرا دیر ہوئی تو اس کی ماں کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ سو گئی تھی. یہ کہتا ہے کہ میں نے اس خیال سے ماں کو نہیں اٹھایا کہ ان کی نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پانی لے کے وہاں سے ہٹا بھی نہیں کہ نہ جانے کب میری ماں کی آنکھ کھل جائے، اس انتظار میں کہ ماں جب بھی اٹھے پانی مانگے تو میں فوراً اسے پانی پلا دوں. میرے محبوب میں اپنی ماں کے سرحانے رات بھر کھڑا رہا اس انتظار میں، اے کریم پروردگار اگر میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے انجام دیا تھا، کوئی اور جذبہ اس کے پیچھے نہیں تھا، میرے کریم اگر تو نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے تو محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے، دروازہ کھول دے. روایت کہتی ہے پتھر کا حصہ تھوڑا سے اور کھسک گیا. اب تیسرا اٹھتا اور اس نے جو صورت حال بیان کی وہ ان دونوں سے الگ ہے. ان دونوں نے کم سے کم زندگی کے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کیا تھا کہ جہاں وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ عمل خیر، یہ کار خیر، یہ عمل ثواب میں نے اس لیے انجام دیا تھا کہ تیری بارگاہ سے خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا، کوئی اور نیت میری نہیں تھی. مگر تیسرے مومن نے جو دعا شروع کی، اس نے کہا مالک میں تو اپنی زندگی میں کوئی ایک نمونہ بھی ایسا نہیں پاتا جو تیری بارگاہ میں قابل قبول، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں پاتا جو میری بات تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، سوائے ایک مرحلے کے کہ جہاں میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے مگر تیرے غضب سے بچنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو ایک گناہ سے بچایا. اور اس کے بعد اس نے یہ واقعہ بیان کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کاروباری انسان تھا اور کاروباری زندگی میں ایک مرتبہ ایک خاتون اس کے دروازے پہ آئی، اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ میں پریشان حال ہوں، فقیر ہوں، فاقے سے ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور تو میری مدد کر دے. اس نے مدد سے انکار کیا اور شرط رکھی کہ میں تیری مدد تبھی کروں گا کہ جب تو میرے ساتھ گناہ پر راضی ہو جائے. اس خاتون نے انکار کیا، واپس چلی گئی، گناہ پر تیار نہیں ہوئی، تکرار ہوتی رہی، پریشان ہو کے تذبذب ہو کے آتی رہی، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئی. روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ راضی ہو گئی تو اسے مکان میں لے کے گیا ارتکاب جرم اور ارتکاب گناہ کے لیے، مگر دیکھا کہ وہ خاتون کانپ رہی ہے تو پوچھا کانپ کیوں رہی ہے تو؟ کہا میں نے آج تک یہ عمل کبھی انجام نہیں دیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، میں خوف خدا سے لڑ رہی ہوں. تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اثر ہوا، اس نے کہا کہ تم تو مجبور ہو کے سفر پہ راضی ہوئی ہے، خوف خدا سے تو مجھے لڑنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ بس اس لمحے میرے جو نفس کا غلبہ تھا، اس نفس کے غلبے سے میں نے اپنے آپ کو نکالا، میں نے خاتون کے لیے دروازہ کھولا، اس کی مالی مدد بھی کر دی، اسے جانے دیا. اس نے کہا محبوب اس نفس کے غلبے کے عالم میں میں نے تیری نافرمانی سے جو اپنے آپ کو بچایا، اس میں کوئی اور نیت نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں تیرے عمل کی اطاعت کرنا چاہتا تھا. تو میرے مالک اگر میرے اس عمل کو تو نے پسند کیا ہے، اس فیصلے کو پسند کیا ہے، تو محبوب ہماری دعا کو سن لے، ہماری مشکل کو آسان کر دے، محمد عالم محمد کا واسطہ ہمارے لیے دروازہ کھول دے. روایت کہتی ہے کہ پتھر پورا ہٹ گیا، راستہ کھل گیا، یہ نکل کے گئے. میں نے تاریخ کا تذکرہ آپ کی خدمت میں اس لیے رکھا ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ جن حیات کے مرحلوں میں انسان کے لیے اسلام کے احکام پہ عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، تو جتنی دشواری بڑھتی جاتی ہے اتنے اس عمل کے اثرات بھی بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنے مشکلوں میں اسلام پہ عمل کریں گے ان شاء اللہ زندگی کی آسانیاں بھی اتنی بڑھتی چلی جائیں گی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام.
ایک اور سلوات مل جل کے بھیج دیے وہاں پر
میں نے کل مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد پیش کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین واليقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل. اسلام خالی مان لینے کا نام نہیں ہے, صرف زبان سے مان لینے کا نام نہیں ہے, خالی دماغ میں یقین کی منزل پیدا کر لینے کا نام نہیں ہے, خالی زبان سے تصدیق کر دینے کا نام نہیں ہے, خالی زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے زندگی کے ہر مرحلے میں فریضے کی ادائیگی کا اور مرحلے عمل میں آ جانے کا. آپ دیکھیں مذہب نے جن مسائل پر بے حد زور دیا ہے ان میں سے ایک مسئلہ مسئلہ علم ہے. علم کے حصول پر جتنا زیادہ زور مذہب نے دیا ہے شاید ہی کسی فریضے پر اتنا زور دیا گیا ہو. علم کی فضیلت جتنی مذہب نے بیان کی ہے, دین نے علم کی فضیلت فریضے حصول علم کی فضیلت بیان کی ہے, شاید ہی کسی صرف ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آخر کتنا زور دیا مذہب نے اور کیوں دیا. جتنے واجبات ہیں جو عمل کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں واجبات عملی, ان واجبات پر آپ نظر ڈالیں تو ان واجبات کی فہرست میں, فرائض کی فہرست میں, اعمال کی فہرست میں سرے فہرست آپ کو اعمال کی دنیا میں نماز نظر آئے گی. اس لیے کہ نماز اس عمل کا نام ہے جس کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام نے فرمایا, پیغمبر نے فرمایا اور چھٹے امام نے بھی اپنے جس سے یہی روایت کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان حساب میں انسان پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال جو اس سے کیا جائے گا انسان سے اعمال کی دنیا میں وہ سوال ہوگا نماز کے بارے میں. ان کو للت قبلہ ما صلاحا اور ردت ردہ ما صلاحا, اگر نماز قبول ہو گئی تو اعمال دوسرے جو بھی اس کے اعمال ہے قبول ہو گئے, اور اگر یہ قبول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے, سب رد کر دیے جائیں گے. اتنا اہم ترین فریضہ ہے نماز. مگر کیا نماز کے وجود کی کوئی حد ہے کہ نہیں؟ جتنے واجبات ہیں ان سب میں سب سے پہلی شرط ہے اہل علم صاحبان شعور تشریف فرما ہے, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. جتنے بھی واجبات ہیں ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ چاہے وہ نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے حج ہو, چاہے زکات, جتنے بھی واجبات ہیں ان میں پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک مخصوص عمر کے آنے کے بعد واجب کا تعلق ہوتا ہے انسان سے, اس سے پہلے نہیں ہوتا. لڑکی کم سے کم 9 سال کی عمر کو مکمل کر لے, لڑکا 15 سال کی عمر کو مکمل کر لے, تب واجبات سے اس سے تعلق ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, 9 سال کی بچی ہو گئی, 15 سال کا بچہ ہو گیا, اب کیا اس کے اوپر نماز واجب ہو گئی جیسے 9 سال ہوئے؟ نہیں, اب اس کے بعد جب وقت پہ نماز آئے گا تب نماز واجب ہوگی, اس سے پہلے نہیں. یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ مخصوص عمر میں آ کے واجب ہوگی, دوسری شرط یہ ہے کہ مخصوص وقت میں آ کے واجب ہوگی. جو وقت نماز آیا اس پہ وہ فریضہ ادا کر لیا گیا, اب دوسرا وقت جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک یہ نماز واجب نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد یہی واجب نماز پڑھ لی گئی, اگلا وقت آئے گا تب واجب ہوگی, اس سے پہلے واجب نہیں ہوگی. تو یہاں عمر کی قید بھی ہے اور یہاں وقت کی قید بھی ہے. روزہ بھی واجب ہے, روزہ کیا عمر وجود کی اور بلوغ کی اور آنے کے فوراً بعد واجب ہو جائے گا؟ نہیں, روزہ تو چاہے کتنی اہم عبادت ہے مگر اس کا ایک مخصوص زمانہ ہے, ماہ رمضان کی پہلی سے ماہ رمضان کی آخری تاریخ تک جو 29 ہوتی ہے. ماہ رمضان کی پہلی سے ماہ رمضان کی آخری تاریخ تک جو 29 ہوتی ہے, کبھی کبھار شاہ و نادر زندگی نے ایک آدھا حصہ گزر جاتا ہے 30 دنوں کا, ہاں, ورنہ یہاں ہمیشہ چاند نکلنے کو پوری طرح سے تیار رہتا ہے. شعبان میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور رمضان میں چھپنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی صورت کو. صلوات دے دیں محمد رسول اللہ. رمضان روزہ تو واجب ہوگا جب ایک مخصوص مہینہ آئے گا, ماہ رمضان آئے گا, اس سے پہلے روزہ واجب نہیں ہوگا, اس کے بعد واجب نہیں ہوگا. مگر یہ کہ کوئی نظر کر لے یا کفارے روزہ واجب ہو جائے الگ مسئلہ ہے, لیکن جو اہم ترین روزے ہیں کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم کے حکم کے ذریعے جو حکم دیا گیا ہے اور جس کا مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون, یہ رمضان کے روزے واجب ہوئے ہیں, تاکہ تم تقوا صاحب تقوا بن جاؤ بس رمضان کے مہینے میں. حج فریضہ واجب کا نام ہے, پھر عزیز جلدی جلدی پھر سن لے جو ہم ترین فرائض ہیں. حج فریضہ واجب کا نام اور اتنا اہم اتنا اہم فریضہ ہے کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ یاد رکھو جو صاحب استطاعت ہو جائے, یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ آنے جانے کے اخراجات دے سکے, جتنے دن وہ سفر حج پہ رہے اپنے گھر والوں کے جن کے اخراجات اس کے ذمے ان کے اخراجات دے سکے, جانے جا کے واپسی پر اس کی روزی کا وسیلہ باقی رہے, اگر یہ شرطیں پوری ہو گئی تو صاحب استطاعت بن گیا. یہ اسلام کی بیان کی ہوئی شرطیں ہیں. اب اس کے بعد لڑکی کی شادی باقی ہے کہ مکان کی خریداری باقی ہے, یہ اسلام کی بتائی ہوئی شرطیں نہیں ہیں, یہ ہمارے ماحول کی بنائی ہوئی شرطیں ہیں. اور ہم ماحولی دین والے نہیں بننا چاہیے, ہمیں تو دینی ماحول بنانا چاہیے. تو حج واجب ہوتا ہے صاحب استطاعت پر. صاحب استطاعت وہ ہے جس کے پاس اتنی رقم آ گئی, اب حج واجب ہو گیا اتنی رقم آ گئی. میرے عزیزو, کیا جیسے ہی رقم آئی حج کے لیے چل پڑے؟ نہیں, صاحب استطاعت بن گئے ہو مگر جب ایک مخصوص مہینہ آئے گا ذی‌الحجہ کا, اس خاص مہینے میں جب خاص تاریخیں آئیں گی تب حج کیا جائے گا. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, خاص تاریخوں میں حج کر لیں گے تو ٹھیک ہے, یہی مرکز کا طواف کر لیتے ہیں, یہی کہیں جا کے شیطان بنا کے فکر کریاں مارے دیتے ہیں, کیا ضرورت ہے کہ 2,000 3,000 4,000 ڈالر حج کیا جائے, فقرا پہ تقسیم کر دیں گے. کہا نہیں, حج کرنا ہے تو مخصوص زمانے کا انتظار بھی کرنا پڑے گا اور مخصوص جگہ بھی جانا پڑے گا, مکہ جانا پڑے گا, عرفات جانا پڑے گا, منا جانا پڑے گا, مزدلفہ جانا پڑے گا, حج اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو حج اہم ترین شرط جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حج واجب ہو جانے کے بعد اگر کوئی حج نہ کرے تو یقین رکھے, وہ یقین رکھے کہ اس کی موت جو آئے گی وہ موت یہودی کی ہو سکتی ہے, عیسائی کی ہو سکتی ہے, مجوسی کی ہو سکتی ہے, مسلمان کی نہیں ہو سکتی. اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس پر اسلام کا انحصار کر دیا پیغمبر نے. موت عالم اسلام میں آنا ہے تو اپنے فریضے کو ادا کرو, مگر اس میں بھی مالدار ہونے کی شرط لگا دی گئی, اس میں مخصوص وقت کی شرط لگا دی گئی, مخصوص جگہ کی شرط لگا دی گئی, مخصوص ملک کی اور شہر کی اور ٹھکانے کی شرط لگا دی گئی. دوسرے تمام واجبات پہ آپ نظر ڈالیں, واجبات پہ مستحبات پہ ہر جگہ آپ کو شرطیں دکھائی دیں گی. نماز پڑھنے میں ثواب ہے, جماعت پڑھنے میں اس سے زیادہ ثواب ہے, مگر جماعت ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑی جا سکتی. اس کو صاحب ایمان ہونا چاہیے, اسے عدالت والا ہونا چاہیے, اس کی بے نماز سے صحیح ہونا چاہیے, نماز کے احکام سے واقف ہونا چاہیے. تو آپ جتنے واجبات ہیں ان سب کا نظر ڈال کے دیکھیں. میں نے تو بطور مثال سے تذکرے کر دیے ہیں, ایک شرط جگہ عمر کی شرط دکھائی دے گی, دوسری شرط جگہ اس کے بعد کہیں وقت کی شرط دکھائی دے گی, کہیں زمانے کی شرط دکھائی دے گی, کہیں کسی جگہ کی شرط دکھائی دے گی, کہیں عدالت اور کردار کی شرط دکھائی دے گی, کہیں صاحب مال ہونے کی شرط دکھائی دے گی, کہیں جہاد واجب ہے مگر مردوں کے لیے میدان جنگ میں واجب بجانا واجب ہے عورتوں کے لیے نہیں, یعنی یہ فریضہ ہے اس کا تعلق صرف مردوں سے ہے عورتوں سے نہیں ہے. تو جتنے فرائض واجبات ہیں ان میں آپ کو کچھ شرطیں مختلف دکھائی دیں گی, کچھ مخصوص شرطیں دکھائی دیں گی, مگر جب علم کے حصول کی بات آتی ہے, جب فریضہ علم کی بات آتی ہے تو نہ یہاں مجھے عمر کی سر دکھائی دیتی ہے, نہ یہاں وقت کی سر دکھائی دیتی ہے, نہ یہاں زمانے کی سر دکھائی دیتی ہے, نہ یہاں ٹھکانے کی سر دکھائی دیتی ہے, نہ یہاں صاحب مال اور غریب ہونے کی کوئی فرق پیدا دکھائی دیتا ہے, نہ مرد اور عورت کے لیے کوئی فرق دکھائی دیتا ہے. علم کے لیے علم کا فریضہ وہ فریضہ ہے کہ جہاں مالک نے عمر کی سر بھی اٹھا لی ہے, کہ باقی فرائض مخصوص طور پہ آنے کے بعد آئیں گے, مگر علم اس فریضے کا نام ہے کہ آپ گہوارے سے لے کے قبر تک اس فریضے کو ہمیشہ حاصل کرتے رہو. میدان جہاد میں خالی مت جانا ہے, مگر یہاں وہ شرط بھی نہیں رکھی گئی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, مرد پر بھی واجب ہے علم کا حصول, عورت پر بھی واجب ہے. ایک مخصوص وقت آئے تب نماز واجب ہوگی, ایک مخصوص مہینہ آئے تب رمضان کے روزے واجب ہوں گے, ایک مخصوص ٹھکانے پہ جاؤ گے تب حج واجب ہوگا, مگر یہاں نہ وقت کی قید لگائی گئی, نہ زمانے کی قید لگائی گئی, نہ ٹھکانے کی قید لگائی گئی. مکے میں نہیں, اگر چین میں بھی تمہیں علم ملتا ہے تو اس بلاد کفر میں بھی جانا پڑے گا تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے. تو میرے عزیزو, فریضہ علم وہ فریضہ ہے کہ جس میں مذہب نے کسی طرح کی قید نہیں رکھی, نہ عمر کی قید رکھی, نہ مال کی قید رکھی, نہ کسی مخصوص وقت کی قید رکھی, نہ کسی مخصوص زمانے کی قید رکھی. جس فریضے کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی اس کے پیچھے کون سا راز ہے کہ باقی فرائض میں شرطیں لگائی گئی ہیں مگر علم کے حصول کے فریضے پر کوئی شرط مذہب نے نہیں لگائی؟ آخر کون سی بات ہے, کون سا راز اس کے پیچھے ہے؟ کیا علم خود کوئی اللہ کا اپنا مقصود ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی صاحب علم ہو جائے؟ نہیں, علم کو اتنی اہمیت اس لیے دی گئی کہ مذہب نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے میں فرض کروں کہ اپنی ساری عظمتوں کے باوجود علم ہمارا مقصد نہیں ہے، علم انسانیت کا ہدف نہیں ہے، علم انسانیت کی آخری منزل نہیں ہے، علم ذریعہ ہے، علم راستہ ہے، علم طریقہ ہے، اصل مقصد حیات انسانی ہے معبود کی مرضی حاصل کرنا، رضا الہی حاصل کرنا، اور رضا الہی کی منزل اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس راستے پر عمل کے قدم نہ بڑھائے جو رضا الہی تک لے جاتے ہیں، کیونکہ رضا الہی کے راستے کے پہچانوانے کا ذریعہ علم ہے، لہٰذا علم کو اتنی حیثیت دی گئی ہے، اتنا اہمیت کے ساتھ اسے پیش کیا گیا کہ رضا الہی تک لے جاتا ہے، علم کے بغیر اور عمل کے بغیر انسان مرضی خدا تک اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا، اور یہ رشتہ علم و عمل کا کتنا پکا رشتہ ہے، آپ صاحب زبان ہے، ذرا کسی کاغذ پر اس لفظ کو لکھ کے دیکھ لیجئے، علم بھی لکھیے اور عمل بھی لکھیے، تو دونوں کی اصل میں فرق نہیں ہے، ذرا سی ترتیب بدلتی ہے خالی، یعنی علم اپنی شکل بدلتا ہے تو عمل بن جاتا ہے، اور عمل اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے تو علم بن جاتا ہے، اسی پکے رشتے کو، علم و عمل کے اسی پکے رشتے کو ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، علم مقصود نہیں ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے عمل تک لے جانے کا، عمل بھی اصل مقصود نہیں، اصل مقصود مالک کی مرضی تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے، جو علم عمل کے راستے پر آئے بغیر نہیں حاصل ہوتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت دی گئی ہے، ان کا جو پکا رشتہ آپس کا رشتہ ہے، کیسا محکم اور کیسا مضبوط رشتہ ہے، خالی جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جاننے کے بعد اس کا عمل ضروری ہے تاکہ مرضی خدا حاصل کر لی جائے، نام کا ارشاد ہے، دو حصوں میں ارشاد ہے، علم کے بعد عمل دو کام کرتا ہے، اور میرے نوجوان آپ خصوصیت سے اس مسئلے کی طرف توجہ دیں گے کہ عمل کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، عمل دو فائدے پہنچاتا ہے، پہلا فائدہ یہ پہنچاتا ہے کہ جو علم آ جائے اسے روک کے رکھتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ پہنچاتا ہے کہ جو علم نہیں آیا ہے اس علم تک پہنچا دیتا ہے، اثرات عمل میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو علم آ گیا ہے اسے بچا کے رکھتا ہے، اور جو علم نہیں ملا ہے اس تک یہ عمل پہنچا دیتا ہے، دونوں ارشاد معصوم کے ارشاد کی رسول میں نے دونوں گزارشیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، امام نے فرمایا العلم یحتف بالعمل، علم آنے کے بعد عمل کو آواز دیتا ہے، فإن اجاب اگر عمل نے علم کی آواز پر لبیک کہی تو رک جائے گا علم، وإلا فتعالى عنہ، ورنہ یہ آیا ہوا علم رکتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے، میں نے جب امام کا ارشاد پڑھا تو میرے لیے زندگی کا ایک مسئلہ حل ہو گیا، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ایک ہی سوسائٹی میں، ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی ٹھکانے پہ ہر سال نہ جانے کتنے علماء آتے، اور بعض مومنین سب نہیں البتہ، ہر بار وہی سوال اور ہر ایک سے وہی سوال، اس کا ایک بہت ہی مشہور معروف مثال ہے کہ رمضان ختم ہونے لگا تو ہر طرف سے آواز اٹھنے لگتی ہے اس سال فطرہ کتنا ہوگا، اس طرح کے نجانے کتنے نمونے، تو میں سوچا کرتا تھا کہ ہر بار ہر سال ہر ایک سے یہی سوال دہرایا جاتا ہے اور ہر ایک سے یہ جواب ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا آفت آتی ہے کہ اگلا سال آتے آتے پھر وہی سوال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی، جب میں نے اپنے امام کا ارشاد پڑھا کہ العلم یحتف بالعمل، علم آ کے دیتا ہے عمل کو آواز، عمل آ جائے تو علم رک جاتا ہے، اگر عمل مطابق علم نہ ہو تو یہ آیا ہوا علم بھی چلا جایا کرتا ہے، تب سے میرے لیے مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو گیا، تو ایک تو رخ یہ ہے عمل کا کہ جو علم آ جائے اسے بچاتا ہے، اور دوسرا جو اس سے بڑا فائدہ میرے دیجیے جس کے لیے میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں اپنا وقت آپ کا لیا ہے گزارش کے لیے کہ عمل کا دوسرا فائدہ کیا، عمل کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو علم انسان کو نہیں ملا ہے اس علم تک پہنچا دیتا ہے، اس علم تک پہنچا دیتا ہے، میں تو عمر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان علم حاصل کرے، علم للہ تعلم للہ وعلم عمل بما عمل علمہ اللہ ما لم یعلم، جب کوئی آدمی اللہ کے علم کو حاصل کرے اور اللہ کی مرضی ہی کے لیے اس علم پر عمل کرے، علمہ اللہ ما لم یعلم، تو پروردگار اس سے وہ علم بھی عطا کر دیتا ہے جو علم اب تک اسے حاصل نہیں ہوا ہے. عمل یہ دونوں کام انجام دیتا ہے, آئے ہوئے علم کو بچاتا بھی ہے اور جو علم نہیں ملا ہے اس علم تک پہنچاتا بھی ہے. ہمارے علماء میں مشہور مفسر اور صاحب اخلاق و کردار اور صاحب عرفان عالم گزرے ہیں, محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر تفسیر ساتیر نہایت درجہ مشہور تفاسیر میں ہے. ان کی کتاب اور اس کا نام ہے الحقائق, جس میں انہوں نے عقائد اخلاق کے تشیع کو بیان کیا ہے. اس میں انہوں نے عجیب غریب مثال دی ہے علماء کی ارشاد کی روشنی میں, اور ان کا علم عمل کے رشتے کو کہ آنے ہوئے علم جس پہ عمل کر لیا جائے تو باقی علم کو کیسے لاتا ہے. انہوں کا کہ اکثر ہم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو نکلتے ہیں, راستہ دکھائی دے رہا اس راستے پہ چل پڑے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہے, البتہ اس ملک میں رہ کے شاید آپ کے لیے سمجھنا ذرا دشوار ہو, لیکن اپنے ملک کی دنیا میں چلیں گے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. ہم گھر سے نکلے, رات کی تاریکی, بارش کا موسم, دیہات ہے, نہ بجلی آ رہی ہے نہ روشنی ہے, چاروں طرف اندھیرا ہے, ایک قدم راستہ دکھائی نہیں دے رہا. ہمیں گھر سے نکل کے دوسرے مومن کے گھر میں, رشتے دار کے گھر میں کہیں جانا ہے, دروازے کے باہر نکلے بالکل اندھیرا, کچھ نہیں دکھائی دے رہا. اس اندھیرے میں ہمیں آواز دی میزبان کو کہ ذرا بھائی چراغ لے آئیے, شمع لے آئیے. دوڑ کے گئے شمع چراغ لے کے آ گئے. اب میں نے شمع ہاتھ میں لی, چراغ ہاتھ میں لیا, لے کے کھڑا ہوں میں. جب میں نے چراغ ہاتھ میں لیا, شمع ہاتھ میں لی, تو اس شمع اور چراغ کی روشنی نے دائرہ بنایا, اور اس دائرے میں ایک قدم دو قدم راستہ مجھے دکھائی دینے لگا. اس کے آگے راستہ بھی تاریخ منزل میں نہیں دکھائی دے رہی. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو چراغ ہاتھ میں لے کے آدمی یہ سوچ کے کھڑا رہے کہ اس کے آگے اندھیرا ہے, قدم کیسے بڑھائیں, اور یا یہ سوچے گا کہ جتنا راستہ دکھائی دیا اس پہ تو قدم بڑھایا جائے. اگر یہ سوچ کے کہ آگے اندھیرا ہے قدم نہ بڑھائے گا تو یہ جو شمع ہے, یہ جو چراغ ہے, تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی, بجھ جائے گی. جو روشنی تھی وہ بھی اندھیرے سے بدل جائے گی. مگر اس نے کہا کہ جتنا راستہ دکھائی دے رہا اتنا قدم تو آگے بڑھائے. بس جیسے ایک قدم روشنی نے آگے بڑھایا, روشنی پھر ایک قدم آگے بڑھ گئی, پھر روشنی نے ایک قدم آگے بڑھایا, روشنی پھر ایک قدم آگے بڑھ گئی. انہوں نے کہا بس علم عمل کا یہی رشتہ ہے, اگر علم کا چراغ ہاتھ میں لے کے اپنی جگہ کھڑے رہو گے تو کچھ دیر کے بعد یہ چراغ بجھ جائے گا, لیکن جتنا راستہ دکھائی دے اتنے عمل کا قدم بڑھا دو, علم کی روشنی خود بخود آگے بڑھتی رہے گی. مجھے میں بیٹھا تک پہنچا دے ایک صلوات مل جائے بھیج دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات ذرا بھیج دے مل جائے. اور ایک مسئلہ جو مرحلے عمل میں آنے کے بعد اور قابل توجہ ہے, آپ نے ریگستانوں میں منظر دیکھا ہوگا کہ جب دھوپ پڑتی ہے تیز ریگستان پر, جہاں ریت ہی ریت ہو, ذرات ہی ذرات ہو, تو اس تیز دھوپ میں دور سے ریت کے ذرات ایسے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے پانی بھرا ہوا. اسے کہتے ہیں سراب. مجھے معاف کریں گے, یہ لفظ مجھے اس لیے اس کی تصریح کرنا پڑتی ہے کہ دیہات کے ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شین خواب درست نہیں ہے, یہ شراب کو سراب کہہ رہے ہیں. یہ شراب الگ چیز ہے اور سراب الگ چیز ہے. سراب وہ ریت کے ذرات ہیں کہ جو ہیں ریت کے ذرات, لیکن چمکتے ایسے جیسے ریگستان میں دھوپ پڑنے پر کہ جیسے پانی ہو. تو یہ بتائیے, اگر کوئی ریگستان میں پیاسا ہو اور دور سے اسے دکھائی دے کہ وہ پانی بھرا ہوا ہے, سراب کے پانی سمجھے, اور اس کے طرف چل پڑے, تو کیا ہوگا؟ سراب کو پانی سمجھ کے چلنے والا دو مصیبتوں کا ایک وقت میں شکار ہوگا. ایک مصیبت یہ کہ جہاں منزل ہے اس سے دور ہوتا جائے گا, جتنا چلے گا وہ فاصلہ تو کٹنے والا نہیں, وہ سراب اتنے ہی فاصلے کو برقرار رکھے گا, چمک کھسکتی رہے گی. تو دو مصیبتوں کا شکار ہوگا, ایک تو اپنی منزل سے دور ہوگا, اور دوسرا اثر یہ ہوگا کہ جو پیاس بجھانے چلا یہ بجھے گی نہیں اور بڑھتی چلی جائے گی. ہمارے چھوٹے امام نے فرمایا کہ العامل علی غیر بصیرت کالسائر الی السراب لا تزید سرعة سیره الا بعدا واتشا. فرمایا کہ وہ آدمی جو شعور کے بغیر, جو بصیرت کے بغیر, جو سوچ بوجھ کے بغیر, جو سمجھے بغیر, جو پرکھے بغیر, جو جانے بغیر, جو ہوتا آیا ہے اس عمل کے راستے پر چل پڑے, العامل على غیر البصیرہ, عمل کے راستے پر چل پڑے مگر نہ شعور پیدا کیا, نہ بصیرت دین پیدا کی, نہ شعور دین, نہ دین کی سمجھ پیدا کی. کا عمل بھی کافی نہیں ہے, عمل کے لیے دینی بصیرت ضروری ہے. جو آدمی عمل کے راستے پہ جو ہوتا ہے آنکھ بند کر کے چل پڑے, دینی شعور اور بصیرت پیدا نہ کرے, تو اس کی مثال اس پیاسے کی سی ہے جو ریگستان میں سراب کو پانی سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑتا رہے. جتنا آگے بڑھتا رہے گا اس کی پیاس بڑھتی رہے گی, منزل سے دوری بڑھتی رہے گی, تشنگی دور نہ ہوگی. میرے عزیزوں, میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نجات کے لیے, مرضی خدا کی مرضی پر پہنچنے کے لیے عمل بھی ضروری ہے, مگر وہ عمل جو ایمان و علم اور بصیرت دینی سے ہو وہ بھی بیکار ہے, اور علم بھی ضروری ہے, وہ علم جو عمل سے خالی ہو اور وہ ایمان جو بےعملی کے ساتھ ہو وہ بھی بیکار ہے. نجات کی منزل تک جانا ہے تو علم بھی ضروری ہے, بصیرت بھی ضروری ہے, ایمان بھی ضروری ہے, معرفت بھی ضروری ہے, اور اس معرفت کے تقاضے پہ عمل بھی ضروری ہے, اس بصیرت کے تقاضے پہ عمل ضروری ہے, اس ایمان کے تقاضے پہ عمل ضروری ہے. ایمان و عمل کے قافلے کو آگے بڑھاتے رہیے تاکہ منزل نجات ہم سب کو حاصل ہو جائے. ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد. بس آخری کلام میں ایک چھوٹی سی گزارش, وہ بھی اپنے نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ انہیں یاد رہ جائے گی اور زندگی میں کام آتی رہے گی, کہ مشکلات آئیں گے. میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اسلام پر عمل میں مشکلات آئیں گے. دین کو چھوڑنا بہت آسان ہے دین کو اپنانے کے مقابلے میں, مگر مسئلہ وہی ہے کہ مشکلات ایسے نہیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ناممکن ہو جس پر عمل کرنا. اور میں نے کل عرض کیا تھا, ایک انداز ایک فکر ہے مشکل کو آسان کرنے کا. جو ہماری زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں ان میں سے اکثر مسائل کو سمیٹ دیا اس روایت میں. روایت یہ ہے کہ ہمارے انبیاء میں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ زمین خدا میں گردش کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوا جو چراگاہ تھی, جہاں سبزہ تھا. اس چراگاہ میں ایک شخص چند بھیڑوں کو لے کے چرا رہا تھا اپنے روزی کے حصول کے لیے. تو جناب عیسیٰ نے رک کے اس سے گفتگو کی, کہا کہ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے یہ بھی اچھا کام ہے, اپنی روزی حاصل کر رہا ہے, لیکن یہی وقت جو تو بھیڑوں کے چرانے میں لگا رہا ہے, اگر یہی وقت تو حصول علم لگائے تو جو تجھے اس کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ ملے اور زیادہ بہتر مصرف ہے تیرے اس وقت کا. تو جب جناب عیسیٰ نے اس سے کتنا کہا تو اس نے کہا کہ ربی اللہ, میں اور تو کچھ نہیں جانتا, میں کوئی بہت صاحب علم انسان تو نہیں ہوں, لیکن میں اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنا لیے, ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں. کہا وہ تیرے اصول کیا ہے ذرا سنا دے. کہا نبی اللہ, میں نے اپنی زندگی کے لیے چند اصول بنائے, اس نے چھ اصول بنائے. کہا میری زندگی کا کہ چند اصول ان میں نے پہلا اصول یہ بنایا. اب یہی وہ فکرے جو اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں. ہم ذرا سے حلال و حرام کے مسائل میں جو یہاں ملتی جلتی دکانیں ایک ہی مزے کے کھانے ہر جگہ, اور وہ چار چھ مزوں کے کھانے جو پوری دنیا سمجھے ہیں, اور اپنے گھر کے سینکڑوں مزوں کے کھانوں کو کی قدردانی نہیں کرنے پہ تیار. ہاں ہمارے گھر کی ہماری ماں ہماری بہنیں جو روز نئے بدل بدل کے کھانا پکاتی ہے اس کی قدر نہیں کرنا چاہتا ہمارا نوجوان. وہ جو فرنچائز مزے ہیں جہاں مزہ بھی نہیں بدل سکتا, ہاں واقعی مزہ بھی نہیں بدلتا. یہاں سے جب آپ نہاری پکوائیے گا ہر مرتبہ نیا مزہ ملے گا, وہاں جب سینڈوچ کھائیے گا وہی مزہ ہوگا جو کل والا تھا, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس میں, ورنہ لائسنس چھین لیا جائے اس سے. مطلب دنیا میں چاہتے چیزیں راج دے کہ آدمی اس کے پیچھے دور کرتا ہے. ہر چیز تو حرام ہے میرے عزیز, ہر چیز تو حلال ہے سوائے ایک مردار کے گوشت کے, اور کون چیز حرام ہے. میں جب محدود زندگی میں دیکھتا ہے تو آپ بے چین ہو, سب کو کرتے دیکھتا ہے شریعت سے بے چین ہو لگتا ہے. اس نے کہا میری زندگی کے چھ اصول میں نے بنائے ہیں, اس میں سے پہلا اصول یہ ہے. اس نے کہا نبی خدا, میں نے ایک اصول اپنی زندگی کے لیے بنایا ہے کہ جب تک زمین حلال خدا سے خالی نہیں ہوگی میں حرام خدا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس نے کہا کہ ابھی تک یہ زمین حلال خدا سے خالی نہیں ہوئی ہے, لہٰذا مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں حرام خدا کو ہاتھ لگاؤں. بڑی جلدی تعبیر کرتے ہیں نا کہ کیا کریں, اور تو کچھ ہے ہی نہیں, سبزی کی پوری دنیا جو ہے وہ تو معدوم ہو چکی. ہاں جب تک حلال خدا زمین خالی نہیں ہوگی, حرام خدا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, ابھی خالی کیا ہونا, ابھی تو کچھ کمی بھی نہیں آئی ہے, کہے گی میں حرام خدا کو ہاتھ لگاؤں. دوسری ہماری زندگی کی مشکل ترین بات ہوتی, مولانا کیا بتائے, آپ نہیں ہم سب اس مسئلے کا شکار, لاکھ کوشش کرتے ہیں مگر ماحول ہی ایسا ہے کہ زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے. اس نے کہا میں نے دوسرا زندگی کا قانون یہ بنایا ہے کہ جب تک یہ زمین سچ سے خالی نہیں ہو جائے گی میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اور ابھی تک تو یہ زمین خالی نہیں ہوئی, لہٰذا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. کہا میں نے تیسرا اصول سنی اس کا, ہم ذرا ذرا سے مسائل میں کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں, کیا بتائیں, آپ کہیں گے آپ کے بیٹی نہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, کیا بتائیں, وہ دفتر نماز پڑھیں گے تو نوکری چلی جائے گی, اگر کسی پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو فنڈامنٹلسٹ فوراً بن جائیں گے, اگر ہم نے ذرا سے دین کا اظہار کر دیا اور کہیں روزی میں چلی جائے جیسے رب جاپ کسی ملازمت سے مالک نہیں رہ گیا. اس نے کہا میرے نبی اللہ میں نے زندگی کا تیسرا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک میرے معبود کا خزانہ خالی نہیں ہو جائے گا میں کسی بندے کے آگے دست سوال نہیں پھیلاؤں گا, اور ابھی تک تو میرے کریم مالک کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئی, خالی ہونا تو دور کی بات, لہٰذا مجھے کبھی کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے. کتنے اصول سنا دیے اس نے, جب تک سچ زمین خالی نہیں ہوگی جھوٹ نہیں بولوں گا, جب تک معبود کا خزانہ خالی نہیں ہوگا دست سوال کہیں نہیں پھیلاؤں گا, جب تک حلال خدا سے زمین خالی نہیں ہو جائے گی حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس کے بعد اس نے چوتھا اصول بیان کیا, کہا میں نے زندگی کا چوتھا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک میں اپنے آپ کو اپنے دونوں پیروں کو رعایت کے فکر سے کہا کہ میں نے یہ اصول بنایا کہ جب تک میں نے اپنے دونوں قدموں کو دونوں پیروں کو جنت کے اندر رکھ نہ دوں اس وقت تک میں عذاب خدا سے اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتا, میرے کسی قدر بھی اللہ مجھ سے بتا عذاب کر سکتا ہے جب تک میں اپنے دونوں قدموں کو جنت میں نہ رکھ دوں. ہم بہت جلدی اپنے ایک آدھ عمل پہ نازا ہو کہ جنتی ہونے کا اپنے کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ نہیں جب تک میں دونوں قدم اپنے جنت میں نہ رکھ دوں اس وقت تک میں کسی بھی مرحلے میں حیات کے اپنے آپ کو عذاب خدا سے محفوظ نہیں سمجھتا, اور ابھی دونوں قدم کیا, ابھی تو ایک قدم بھی جنت میں نہیں رکھا ہے, لہٰذا ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کسی عملی سے اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے. یہ زندگی کا چوتھا اصول, پانچواں اصول. اس نے کہا میں نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک اپنی دونوں آنکھوں سے شیطان کی لاش کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک میں ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں کہ شیطان مجھے کہیں بھی بیٹھا سکتا, کسی مرحلے میں بیٹھا سکتا ہے, ابھی اس کی لاش کو ابھی تو زندہ بھی اسے نہیں دیکھا ہے, لہٰذا ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ شیطان مجھے گمراہ نہ کر دے. پانچ اصول ہو گئے. زندگی کا چھٹا اصول اس نے بیان کیا, کہ میں نے زندگی کا چھٹا قانون یہ بتایا ہے, اور شاید ان چھ میں سب سے زیادہ قابل توجہ یہ ہو اگر ہر مسئلہ اپنی جگہ پہ اتنی اہمیت کا حامل ہے, کہ میں نے زندگی کا چھٹا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک میں اپنی ذات کے سارے نقائص سارے عیوب اور ساری کمیوں کو جوڑ نہ کر لوں گا دوسروں میں لطف چینی کرنے نہیں جاؤں گا, اور چونکہ میں نے ابھی اپنی ذاتی کو نقائص سے پاک نہیں کیا ہے, میں اپنی ذات میں مبتلا ہوں, عیوب میرے اندر موجود ہے, لہٰذا مجھے فرصت نہیں ہے کہ میں دوسروں کو عیوب کی طرف انگلی اٹھاؤں, نقطہ چینی کرو اور دوسرے میں عیوب تلاش کرو. روایت کہتی ہے کہ جب اس نے زندگی کے چھ اصول بتائے تو نبی اللہ جناب عیسیٰ جو نصیحت اسے کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تو یہ زندگی کے چند اصول نہیں بیان کر رہا ہے, یہ تو اولین و آخرین کے علم کا خلاصہ ہے جسے تو نے پیش کر دیا. ایک صلوات مل کے بھیجے محمد میرے بزرگوں میرے عزیزوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایسی ٹوٹی پھوٹی گزارشوں کو بھی سماعت فرما لیتے ہیں. آج میں نے گزارش کرنا چاہیے صرف اتنی کہ بحثیت مسلمان کے جب قرآن کے اس اعلان کو ہم نے سنا ہے تو ہمیں پورے یقین کے ساتھ اس کو قبول بھی کرنا ہوگا کہ اسلام کو چھوڑ کے نقصان ہونے والا ہے, اور نقصان آخرت کا نقصان, وہ نقصان جو نقصان ہوا تو فائدے سے نہیں بدلے گا, دنیا کا نقصان فائدے سے بدل سکتا ہے لیکن آخرت کا نقصان فائدے سے نہیں بدل سکتا ہے, وہاں نقصان ہے تو پھر وہ نقصان کو فائدے سے نہیں بدلا جا سکتا ہے. جس کا راستہ ہے اسلام کو سمجھنا, اسلام کی بصیرت پیدا کرنا, دین کا شعور پیدا کرنا, علم دین اتنا حاصل کرنا جو زندگی کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا, اور عمل میں خلوص کو باقی رکھنا, مرضی پروردگار کی فکر کو باقی رکھنا, ہم اپنی زندگی کا یہ محور اور یہ قانون بنا لیں تو مالک کے اس اعلان کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں کہ دین عند اللہ اسلام, دین صرف اسلام ہے, اپنے گھاٹے اور نقصان سے بچنا ہے تو یاد رکھنا کہ اسلام کو چھوڑ کے تم گھاٹے سے نہیں بچ سکتے ہو, اسلام کو اپناؤ گے تبھی اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکو گے, اور قربانیاں دے کے یا کچھ زحمت اٹھا کے یا کچھ دشواریاں برداشت کر کے کچھ مصیبتوں کا سامنا کر کے اگر ہم نے دین کو پا لیا تو
چاہیے، ہمت ہمارے علاوہ اور کس میں ہونا بھی چاہیے، مصائب کو جھیلنے کی ضرورت کس میں آئے گی ان کے علاوہ، کہ جو اس کا روز ماتم کرتے ہیں کہ جو مصائب کی دنیا میں جن سے بڑا نمونہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، کون ہے جو دشواریوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھے، کون ہے جو بدترین حالات میں بھی حکم خدا کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پیغام دیتا رہے، ہم سے بہتر کون اس بات کا حقدار ہے، حسین والوں سے بہتر، زینب کبریٰ کا مطلب کرنے والوں سے بہتر، علی اکبر کے زخم جگر پر رونے والوں سے آگے بڑھ کے کون اس کا حق رکھتا ہے کہ اپنے کلیجے کی طاقت لگا کے دین کی حفاظت کا پیغام دیا ہے، عباس کا مطلب کرنے والوں سے بہتر کون حق رکھتا ہے اس کا کہ جنہوں نے اپنے بازو کٹا کے اسلام کی بکتی ہوئی کشتی کو بچایا ہے، حسین کا پنوہا پڑھنے والوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس کا حقدار کہ اسلام کے راستے پہ چلے، اسلام پہ عمل کرے، جس نے اپنی بھری دنیا کو راہ خدا میں قربان کیا تھا صرف اس لیے کہ تاکہ دین باقی رہے، دین کا پیغام باقی رہے، اسلام باقی رہے اور اسلام کو حیات عطا کر دی جائے۔ زینب کبریٰ نے سر کی چادر دیکھ کے کشتی اسلام کو ڈوبنے سے بچایا، تو ننی سکینہ نے بھی اپنے سر سے چادر دے دی، ہاں ہمارے سروں سے چادریں چھین جائیں مگر اسلام بے وقار نہ ہونے پائے، اسلام بے آبرو نہ ہونے پائے۔ عزیزو، میں نے تذکرہ کیا ہے کربلا کے اطفال کا تذکرہ، کربلا کے بچوں کا تذکرہ، اور کربلا میں اس شہیدہ اور اس مظلومہ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے کہ جسے اس کی سزا دی جاتی تھی کہ حسین کی چہتی بیٹی ہے، حسین کی چہتی بیٹی ہونے کی سزا اس بچی کو بار بار ملی ہے۔ روایات کے مطابق پہلا خصوصی ظلم جو اس کمسن بچی پہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 11 محرم کو جب قافلہ چلا تو بے کجاوہ بے اناری روڈ پر اس کمسن بچی کو بٹھایا گیا، اور جب بچی بیٹھ نہ سکی تو سینے کے بل لٹا کے اسے رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ اس ظلم سے جس سفر کا آغاز ہوا ہے، اس سفر کا اختتام شام پر ہوا، شام میں حسین کا لوٹا ہوا قافلہ پہنچا، چل سکے حسین کا لوٹا ہوا قافلہ پہنچا، وہ قافلہ کہ جس قافلے میں آگے آگے شہدا کے سر ہیں، پیچھے پیچھے قیدی ہیں، اور بھرے ہوئے دربار میں اس قافلے کو لے جا کے بٹھایا گیا ہے، سر حسین تخت یزید کے پاس زیر تخت تشت میں رکھا ہے، بہن کی نگاہوں کے سامنے بھائی کے سر سے ظالم بے ادبی کر رہا ہے، زینب سر جھکائے بیٹھی ہیں۔ قافلہ اس عالم میں ہے کہ ایک ہی رسم ہے جس میں ساری بیویوں کو رسم بستہ کیا گیا ہے، ننی بچی کے گلے میں رسم بندی ہے، وہی رسم پھوپھیوں اور ماں کے بازوؤں میں بندی ہے، بچی جب پھوپھیوں اور مائیں سیدھے ہو کے چلنا چاہیں تو بچے کے گلے پر زور پڑتا ہے۔ اس بچی کو اگر اذیت سے بچانا ہے تو ان قیدیوں کو اس طرح سے راستہ چلنا ہے کہ رسی کھینچنے نہ پائے۔ آپ اندازہ کریں اس عالم میں کمسن یتیم حسین دربار یزید میں بیٹھی ہے، کمسن بچی چہرے پہ ہاتھ کو رکھے ہے اور ہاتھ گلے پہ رکھے ہے، ظالم کی نگاہ پڑی، یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی یتیمہ ہے، حسین کی سکینہ ہے، گلے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہے؟ اس لیے کہ اس طرح سے سخت پھندا ڈالا گیا ہے کہ ذرا سے رسی کھینچتی ہے تو اذیت ہوتی ہے، سر سے چادر چھین لی گئی ہے، یتیمہ حسین سر پہ چہرے پہ ہاتھ رکھے گلے پہ ہاتھ رکھے بیٹی ہے، یزید کا خبر پہنچی یہ حسین کی بیٹی ہے، کیا یہ وہی سکینہ ہے؟ یہ وہی سکینہ ہے کہ جسے حسین جب تک سینے پہ نہ سلا لے انہیں نیند نہیں آتی تھی؟ کہاں یہ وہی سکینہ ہے؟ میں نے سننا تھا صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یزید نے آواز دی، سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، کہاں تم نے سچ سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے جب تک سینے پہ نہ لٹا لے انہیں نیند نہیں آتی تھی، کہاں ظالم تم نے سچ سنا ہے؟ میرا بابا مجھے اتنا چاہتا تھا کہ جب تک میں اپنے بابا کے سینے پہ جا کے لیٹ جاؤں میرے بابا کو نیند نہیں آتی تھی، مگر میرے بابا کا تذکرہ کر کے میرے بکھرے ہوئے دل کو اور کیوں دکھا رہا ہے؟ اب وہ سینہ کہاں ہے؟ اب وہ میرے بابا کہاں ہے؟ میرے دل کو اور کیوں چوٹ پہنچا رہا ہے؟ اس نے کہا سکینہ میں نہ مانا گا کہ تمہارے بابا کو تم سے اتنی محبت تھی جب تک کہ تم محبت کو کوئی ثبوت نہ پیش کر دو۔ کہا میرا بابا کہاں ہے کہ میں صحبت محبت کو ثبوت پیش کروں؟ کہا نہیں میں ایسے نہیں مانوں گا، ہمیں تو تب مانوں گا جب تم اپنی جگہ پہ کھڑی رہو، اور یہ تمہارے بابا سے بٹا ہوا اثر ہے، یہ تمہاری آغوش میں آ جائے۔ صاحب ریاضوں کو سے لکھا میں سکینہ کے دل پہ چوٹ لگی، کہا ظالم ظالم کیوں بچے پہنچا رہا ہے؟ کہا نہیں امتحان دینا پڑے گا، ایک مرتبہ ننی بچی نے یتیم حسین نے جلے ہوئے کرتے کا دامن ہاتھوں میں سنبھالا، میرے اس میں مرتے کا دامن ہاتھوں میں
والا آواز بھی بابا بابا ارے ظالم تمہاری محبت کے امتحان لے رہا ہے بابا بابا ارے میری محبت کے امتحان ہے بابا آ جاؤ میری آغوش میں آ جاؤ دربار نے دیکھا ایک مرتبہ سر حسین بلند ہوا ارے تیما کی آغوش میں آ گیا بچی نے باپ کے منہ پہ مورک دیا ارے بابا بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی بابا تمہارے بعد پشتے تابیانے مارے گئے سر سے چادر چھینی گئی دیکھو بابا گوشت والے اس طرح سے چھینے ہیں تو خون اب بھی دپک رہا ہے بابا یہ تیرے یتیما پہ بہت ظلم ہوئے ہیں بہت ستم ڈھائے گئے ہیں وسلم الذین ظلموا حیم القلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم پر بزارہ بحق محمد و آل محمد ہماری تمام عبادات کو میں اس مجلس ادا کے قبل فرما اور بزار تیرے کرم اور تیرے رحمتوں کا محمد و آل محمد کا دیت تجھے واسطہ معبود ہماری خطاؤں اس کو معاف کر دے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق قوت اور حوصلہ عنایت فرما محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ بالخصوص بیمار کربلا کا واسطہ جو بیمار ہیں شفا عنایت فرما الہی اسیران علی حرم کا واسطہ جو ظلم سے تنہا قیدی ہیں وادی عنایت فرما شہداء کربلا کا واسطہ ہمارے اعزاء آبا و اجداد احباب جو دنیا سے چلے گئے ہیں معبود ان پر رحمت نازل فرما کریم پروردگار ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما کریم مالک دنیا میں ظلم و ستم کی حکمرانی ہے پرچم کفر و نفاق کو سر نو کر دے پرچم عدل و انصاف و اسلام کو سر بلند فرما دین کے خدمت گزار علماء و مومنین کی ماں کی حفاظت فرما ہمارے فقہا مجتہدین کی حفاظت فرما انقلاب اسلامی اور رہبر انقلاب اسلامی کی حمایت حفاظت فرما الہی زمانے کے آقا ہمارے امام ولی عصر کے ظہور میں تعمیر فرما ہم سب کو اس قابل بنا کہ ان کی